जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فنجان کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ العزیز उनके जवाब देने की कोशिश और सही की जाएगी। इब्तदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान मुबारक अलीशान है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फइन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। इरशाद फरमाया कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह हमारी दुनियावी परेशानियों को भी दूर फरमाता है और उखरवी तौर पर भी हमें नजात मिलेगी, वो नूर नसीब होगा, क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की खसूसी शफात मिलेगी। अल्लाह करीम कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। मदीशान के नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ किबला मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब तशरीफ़ फरमाए। हज़रत कैसे मिजाज?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल।
कुरान पाक की कुछ ऐसी आयतें हैं कि जिससे या एक मशहूर आयत है व अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की है। तो ये आयत को बसा औकात बयान करके लिख कर ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि इसाले सवाब, किसी को कोई फायदा पहुंचना, मरने के बाद उसे किसी चीज का फायदा पहुंचना या सवाब पहुंचना, ये नहीं है। क्योंकि कुरान ने वाजे कह दिया है कि इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश की। तो मैं चाहूंगा इब्तिदान कुछ आप इस आयत मुबारक का मफहूम भी और फिर इसके जवाबात क्या हैं उसकी तरफ भी आपको रहनुमाई करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कुरान की दीगर आयात पर भी गौर करेंगे, नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरामीन को भी पेश नज़र रखेंगे।
ठीक है,
फिर उसके बाद जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर आगे बयान किया है, क्योंकि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा करते थे और उनको ये मालूम था कि ये आयत किस वक्त किस मकाम पर नाजिल हुई है, इसको भी पेश नज़र रखना ये ज़रूरी होता है। फ़कत अगर एक ही तरफ की आप आयत को पढ़ लें और दूसरी आयत को आप ना देखें तो कई मकाम पर मफहूम कुछ से कुछ हो जाएगा। मैं एक दो मिसालें पहले उसकी देता हूँ, फिर इस आयत की तरफ हम आते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनआम में ये इरशाद फरमाया, अल्लज़ीन आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिगुल्मिन उलाइक लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। कि वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, यही लोग अमन वाले हैं और यही हिदायत याफ्ता हैं। जुल्म का माना होता है गुना, जैसे वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम, कि अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे यानी गुनाह कर बैठे। कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसहुम, या इसराफ को गुनाह के माना में लिया गया कि जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया यानी गुनाह कर लिया, तो इनके लिए फरमाया कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो जुल्म का माना ये गुनाह के माना के अंदर आता है। इस आयत में ये फरमाया कि वो लोग के जो ईमान लेकर आए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, तो यही वो लोग हैं कि जो अमन वाले हैं और हिदायत याफ्ता हैं। अब अमन से मुराद क़ियामत के दिन अजाब से अमन में हैं कि इनको अजाब नहीं मिलेगा, और हिदायत याफ्ता हैं कि दुनिया के अंदर इनको हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की अता फरमा दी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ईमान लाने के साथ ये ज़रूरी है कि असलन कोई बंदा गुनाह करे ही ना। اگر وہ گناہ کر لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم ملا لیا، گناہ ملا لیا، تو اس کو امن بھی نہیں ملے گا اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوا، کیونکہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اپنے ایمان کے ساتھ اس نے ظلم کو نہ ملایا ہو، اس کا ملاپ ظلم کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیا رسول اللہ ایونا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے کہ جو ظلم کرتا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم حضرت لقمان کا یہ قول نہیں دیکھتے، یعنی سورۃ لقمان کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اسے نہیں دیکھتے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں جو ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، شرک نہیں کیا، تو یہ لوگ امن والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے ہمارے سامنے موجود ہے، صرف اس آیت کو ہم دیکھیں تو لگے گا ایسا کہ گویا کہ اصلاً کوئی گناہ کرنا ہی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں کرنا، لیکن اس کا معنی یہ نکلے گا کہ اگر ہم کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس صورت میں نہ امن ملے گا نہ ہدایت ملے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان سے بتقاضا بشریت گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جس چاہے بخش دے گا، وہ اس کی مشیت کے اوپر ہے، اس کی قدرت اور اس کی چاہت کے اوپر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فقط ایک طرف کی آیت کو آپ نہیں دیکھیں گے بلکہ دیگر آیات کی طرف بھی نظر کریں گے، اس سے آپ کے سامنے آیت کا معنی واضح ہوگا۔ یہ ایک مثال میں نے دی۔ دوسری مثال قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوبہ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کافی ہے۔ اب کوئی شخص اس معنی کو پیش نظر رکھے اور بس وہ یہ کہے کہ کسی اور کی اصلاً کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی معاملے کے اندر، کیونکہ فرما دیا ہے کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے۔ لیکن ہم دوسری طرف آتے ہیں، یہی حسب کا لفظ ہے، سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور وہ مومن کے جو آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ تو اب معنی کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جہاں یہ ارشاد فرمایا فقل حسبی اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پہ کفایت کرنے والا ہے، وہی حقیقی طور پہ تمام کی تمام حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اور جب یہاں والی آیت کو پیش نظر رکھیں گے کہ جس میں مومنوں کو بھی فرمایا کہ وہ کفایت کرنے والے ہیں، تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو قدرت و طاقت و اختیارات دیے گئے اس کے مطابق وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیتوں کو جب آپ نے سامنے رکھا تو ایک مفہوم آپ کے سامنے حقیقت اور مجاز کا واضح ہو گیا کہ حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور مجازی مدد جو ہے وہ بندوں کی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ علم غیب کی آیات لے لیں، بعض مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے، اور بعض مقام پہ یہ فرمایا کہ اللہ ہی ہے کہ جو غیب کو جاننے والا ہے، اسی مقام پہ فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ حضور علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل ہیں نہیں، وہ غیب بتاتے ہیں۔ تو معنی بالکل واضح ہو جائے گا کہ ایک مقام پہ جو ارشاد فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو اس کا مطلب حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور جہاں فرمایا کہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے اس کا معنی کیا بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ حقیقی ہے۔ اسی طرح آپ استعانت کے موضوع پر آ جائیں تو یہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں، یہ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ لیکن ہم سورۃ طور کے اندر ہم آتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے،
ٹھیک ہے،
اور ان کی پیروی ان کی اولاد نے کی ایمان کے ساتھ،
صحیح،
یعنی ایمان والے جو ایمان لے کر آئے اور ان کی پیروی کرنے والے ان کی اولاد تھی اور وہ ایمان کے ساتھ پیروی کرنے والی تھی، تو فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی جنت میں ہر ایک کا مقام اور مرتبہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. لیکن ہوگا کیا کہ اولاد کے عمل کم ہیں، تھوڑے ہیں، والدین کے عمل بہت اچھے ہیں، وہ بلند و بالا مقام پر ہے. تو فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم اولاد کو بھی یہ صلہ عطا فرمائیں گے کہ وہ والد کے ساتھ ان کو ملا دیں گے، ان کے والدین کے ساتھ ہم ملا دیں گے، حالانکہ عمل کم ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انہوں نے جو کوشش کی تھی، جو عمل کیا تھا، اس کے حساب سے جنت میں ان کو جو مقام ملنا چاہیے تھا اس سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کے عمل کی وجہ سے ان کو عطا فرما رہا ہے. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہم ان کے عملوں میں سے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کو نیچے کر کے بچوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، نہیں، فرمایا کہ ان کے عمل میں سے ہم کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے بلکہ نیچے والوں کو اوپر ملا دیں گے. تو علماء میں سے، مفسرین میں سے کئی ایک نے یہ فرمایا کہ اس آیت نے جو پچھلی آیت ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس کو منسوخ کر دیا.
اچھا،
یہ آیت جو ہے وہ اس کی ناسخ ہے، جو سورہ النجم کی آیت ہے اس کی ناسخ ہے، سورہ الطور کی آیت ہے، کہ اب حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کے عمل کی وجہ سے بچوں کو بھی اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے. سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک والدین تھے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ سات نسلوں کے بعد بچوں کو عطا فرمایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک والدین جو ہوتے ہیں اس کا ثواب جو ہے، ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ ان کی اولاد کو فائدہ دیتا ہے. تو اسی طرح اولاد کا فائدہ جو ہے وہ والدین کو بھی حاصل یہ ہوگا. دوسرا یہ کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا، یعنی قرآن اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو بیان کر دیں کہ ان کی طرف نازل کیا کیا گیا ہے. دو باتیں ارشاد فرمائی، قرآن کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، حضور علیہ السلام کا جو منصب تھا، حضور علیہ السلام کا جو کام تھا، وہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کی وضاحت کریں گے. تو اس کا مطلب ہوا کہ فقط قرآن کافی نہ ہوا، بلکہ قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح آپ کو دیکھنا پڑے گی، حضور علیہ السلام کے فرامین کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے ذریعے سے قرآن مجید فرقان حمید کی وضاحت ہوگی. یہ بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں کہ اگر ہم فقط قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اس کا معنی بالکل واضح نہیں ہوگا، وہ پتہ چلے گا احادیث طیبہ کے ذریعے. اب آئیں اس حوالے سے، یہ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اب اس کو ہم بخاری شریف کے حدیث مبارکہ، صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ کے تحت دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتا ہوں جو ان کو فائدہ دے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی، یعنی کنواں کھدوا دو. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس پر لکھ دیا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، اب جو اس میں سے پانی پیے گا تو اس کو، ان کی والدہ کو، اس کا ثواب یہ پہنچتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہوا کہ ثواب جو ہے وہ بعد میں بھی پہنچتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انقطع عمله، اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین طرح کے عمل اس کے باقی رہتے ہیں. نمبر ایک، اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ ینتفع به، جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز بنا دی، کوئی بھی ایسا نیکی کا کام کر لیا تو پھر اس صورت میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا. وعلم ینتفع به، اور اس نے کوئی ایسا علم چھوڑا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں اس کی کتاب کو، اس کے طلباء موجود ہیں، شاگرد موجود ہیں جو اس کے علم کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو اس بندے کو جو دنیا سے رخصت ہو چکا اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اور فرمایا ولد صالح یدعو له، اور اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑی کہ جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو اس کو، بندے کو، اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تو اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ کہ بندہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعمال وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب اس کی صحیح ختم ہو گئی، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، بچے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، نیک اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. بچے چھوٹے تھے، انتقال کر گیا، بچے نیک بن گئے، صالح بن گئے، اس کے لیے دعا کرتے رہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تو وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. دوسرا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کا یہ قول ہے کہ یہ انسان جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اس میں، یہاں انسان سے مراد کافر ہے،
ٹھیک ہے،
کہ کافر کو کسی چیز کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی آپ دنیا کے اندر اس کو ایصال ثواب کرتے رہیں تو ایصال ثواب کرنا سنا جائے گا.
یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے
انسان سے مراد کافر ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس کو کچھ اور چیز کا فائدہ نہیں پہنچے گا. جو اس نے کیا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا, برا کیا ہے اس کو برائی کا بدلہ ملے گا, کفر کیا ہے کفر کا بدلہ اسے ملے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی دیگر آیات کی طرف آپ غور کریں گے تو قرآن کی دیگر آیات میں آپ کو یہ معنی واضح طور پہ ملے گا کہ دنیا سے جو رخصت ہو چکے ہیں بعد میں آنے والے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تو اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے, اگر یہ عمل ٹھیک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تعریف کیوں فرماتا. ان کی تعریف ہوئی کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں کہ جو اپنے سے پہلے گزرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے گزرنے والے ایمان کے ساتھ جو گزرے ہیں ان کی مغفرت فرما. اور احادیث طیبہ کثرت کے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لیے نیک عمل اگر کیا گیا تو اس کا ثواب جو ہے ان کو پہنچے.
اور التحیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین
یوم یقومون,
یوم
یقومون.
جی جی, تو دعا بھی یعنی فائدہ پہنچاتی ہے اور دعا تبھی دوسروں کے لیے مانگی جا رہی ہے. مدنی چین کے ناظرین دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ بیان کیا گیا. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں کہ کبھی بھی آپ قرآن کی خالص آیت بھی سنیں اور اس کا کوئی ترجمہ کچھ بھی ترجمہ کر کے آپ کے سامنے وہ چیز رکھتے ہیں یا کہیں آپ کسی ویڈیو میں سن لیتے ہیں تو اپنے ذہنوں کو اپنے عقائد کے حوالے سے, اپنے نظریات کے حوالے سے یا جو بھی معمولات ہیں ان کے حوالے سے بجائے یہ کہ ذہن ڈسٹرب کریں آپ علماء دین سے رابطہ کریں اور اس آیت کا اصل معنی کیا ہے, اس کی تفسیر اور تشریح کیا ہے. جیسا کہ بتایا گیا ایک کال کے مطابق یہ آیت ہی منسوخ ہے. یا حسان صاحب یہ ایک جو ایک انداز ہے کہ اپنی من پسند کی تشریح کر دینا اور جس کے اوپر پورے کے پورے بازے جو قرآن اور سنت کی مجموعی طور پر آیات مبارکہ کو جس کے مطابق ایک عقیدہ ثابت بھی ہے, صحابہ سے ثابت ہو, نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں سے ثابت ہو, اور اس کے اوپر آ کر اپنی من پسند کی تشریح کر کے سارا کچھ ختم کر دینا اور ان چیزوں سے ایسا اگنور کر کے بیان کر دینا کہ جیسا کہ یہ جو صدیوں سے چلتا ہوا رہا ہے یہ غلط ہے, یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دو بندے ہوں کسی گھر کے اندر اور آپ 98 بندوں کے منہ پر پٹی باندھ دیں اور دو بندوں کو آپ کھلا چھوڑ دیں اور وہ چیختے رہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ ان دو ہی کی آواز آتی ہے, دوسروں کی آوازیں نہیں آتی. تو ہمارا جو سوشل میڈیا اور میڈیا وغیرہ ہے نا, اس میں یوں کہہ لیں کہ جو اہل علم ہے نا تو ان کے تو منہ پر پٹی باندھ دی گئی ایک طرح سے, ان کو تو اس طرح کی باتیں بولنے نہیں دی جاتی اور ایسے افراد کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جن کا نہ کوئی دینی تشخص ہے نہ ان کا کوئی ایسا معیاری استاد ہے کہ جن سے باقاعدہ انہوں نے کوئی علم دین حاصل کیا ہو. تو مسئلہ سب سے بڑا ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے سب سے کہ بندہ جب یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ سب غلط میں صحیح, یہ گمراہی کا پہلا پھٹک ہے.
اللہ,
تو اب یہ دیکھیں کہ جن علماء کی زندگیاں کام کے اندر گزری کہ انہوں نے ساری زندگی یہ کام کیا کہ علم دین حاصل کرتے رہے, یعنی بعض علماء وہ گزرے کہ جنہوں نے قرآن کے فقط ایک پہلو کے اوپر اپنی پوری زندگی گزار ڈالی, یعنی قرآن کے اعراب کے اوپر انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی تو 20 جلدوں میں انہوں نے قرآن کے اعراب لکھ ڈالے, یعنی قرآن کی آیات سے عقائد کو بیان کرنا شروع کیا تو پوری پوری تفسیریں انہوں نے عقائد کے حوالے سے بیان کر ڈالی, کوئی تصوف کے اوپر آیا تو تصوف کے اعتبار سے قرآن کی آیات پر اپنی زندگی صرف کی انہوں نے.
تو
جن علماء نے, جن بزرگوں نے یہ اپنی زندگیاں اس کام کے اندر صرف کی اور پھر اس کے بعد وہ اکیلے نہیں, یعنی مثال کے طور پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کی تو ایک تو وہ خود ایسے مستند عالم دین کے جن کی زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کے اندر گزری, جنہوں نے باقاعدہ اجلہ علماء سے اساتذہ سے علم دین حاصل کیا, انہوں نے وہ چیزیں سیکھی کہ جن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے, وہ ایک آیت کا معنی بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس پر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تنہا ہوں بلکہ ان کے ساتھ مفسرین کی ایک جمع غفیر جماعت ہوتی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بھی وہی معنی بیان کر رہی ہوتی ہے, وہ سب مل کر ایک آیت کا معنی سمجھتے ہیں, ایک آیت کا معنی بیان کرتے ہیں, پھر آج 1400 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں ان میں سے کسی کی بات نہیں مانتا، میری عقل جو ہے ان تمام سے کامل و اکمل ہے، میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ درست ہے، حالانکہ اس کی بات کا جو رد ہے وہ دوسری آیت کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا،
قرآن پاک میں موجود
ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، مثالیں دے کے بیان کیا آپ کے سامنے کہ قرآن کی ایک آیت کیا کہہ رہی ہے لیکن دوسری آیت سے جو مفہوم واضح ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جب ہم دونوں کو ملا کے دیکھیں گے تو معنی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس آیت کا معنی اپنی جگہ پر ہے، اس آیت کا معنی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں فقط ایک پہلو کو سامنے رکھیں گے۔ اور چونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے، میں ایک بات بتاؤں شفیق بھائی یہاں پر، کہ علماء دین کا جو منصب ہے نا وہ عوام کی رہنمائی کرنا ہے،
صحیح،
اگر میں اپنی علمیت کو جھاڑنے لگوں تو میرا منصب یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنا علمی جو ہے وہ یہ بیان کروں کہ مجھے بہت زیادہ، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میرا اصل جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں، اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یہ سند مجھے ملی ہے، تو پھر میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں گا، اور رہنمائی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو وہی باتیں بتائی جائیں کہ جو ان کے دین کے لیے مفید ہوں، ایسی باتوں کو چھیڑ دینا کہ جن کے ذریعے سے آپ ایک نظریے کو پرچار کریں لیکن وہ نظریہ غلط ہو، تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی باتیں بیان کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا پہلو بیان ہی نہ کرے، تو یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف لے کر آنا ہے، تو پھر آپ کو وہ باتیں بتانا پڑیں گی کہ جو لوگوں کے لیے مفید ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو کہ جو ان کو معلوم ہو، یعنی وہ سمجھ سکیں، جو معروف ہیں وہ باتیں کرو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کریں؟ کہ ظاہر ہے کہ ہر بات ہر ایک کو بتانے والی نہیں ہوا کرتی، تو ایسے لوگ اسی چیزوں کو چھیڑ دیتے ہیں، چھیڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ گویا کہ علماء نے ان کے سامنے اس بات کو بیان نہیں کیا، حالانکہ علماء کو وہ بات بھی پتا ہوتی ہے اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے، دیگر دلیلوں سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ مقصد اور منصب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان کو سیدھے راستے پر چلایا جائے، تو پھر وہی بات بیان کی جاتی ہے کہ جو ان کے سمجھ کے مطابق اور ان کے دین کے لیے مفید ہو، ورنہ اگر علمی دھاگ بٹھانی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبل الہدا والرشاد کے اندر علامہ محمد بن یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایک آیت کے 500 معنی بیان کیے ہیں، تو ہم بھی لے کے بیٹھ جائیں اس کو اور ایک آیت کو روک لیں اور اس کے 500 معنی لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تو لوگ تو واہ واہ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اس کا لوگوں کو، عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو تو وہی بات بتانی ہے نا کہ جو ان کے دین کے لیے مفید ہو، جس کو وہ سمجھ سکے۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، یہاں پر چلیں، خیر دوسری طرف ہمارا ٹاپک نہ چلا جائے، ان لوگوں کے لیے چلیں ایک مختصری پیغام دے دیں کہ جن لوگوں کو جو اس طرح کی بات آتی ہے سمجھ بھی رہے ہیں کہ یار بات آئی کہاں سے، کس نے کی اور کس چیز کا رد کے لیے کہہ رہے ہیں اور بات غلط کر رہا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود میں نے بھی سنی ہے، تو فلاں کو ہی بھیجیں، فلاں کو ہی بھیجیں، فلاں کو بھیجیں، شیئر کرتے رہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے لیکن شیئر بھی کر رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے شیئر بھی کر رہے ہیں۔
دیکھیں، میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے نا، بعض اوقات ہم صرف اور صرف اپنے جو سنی عوام ہوتے ہیں ان سے کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
تو اللہ نے جب آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ آپ کو سنیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، تو پھر آپ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور شرعی مسئلے کو آپ سمجھیں کہ کسی ایسے شخص کو سننا کہ جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہو، جس کے دین کے اندر خرابی ہو، تو اس کو سننے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی، چے جائے کہ آپ اس کی باتوں کو آگے بڑھائیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس طرح آگے بڑھانے کی وجہ سے نعوذ باللہ کسی کے دل کے اندر کوئی بات اس طرح کی بیٹھ گئی اور اس کا عقیدہ اور نظریہ خراب ہو گیا، تو اس کے ذمہ دار یہ آپ ہو۔
جی ناظرین، آپ کی سوالات شامل کرنے ہیں اور بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا۔
ماشاء اللہ، پروگرام دار الافتاء سنت جاری و ساری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری والدہ کے پاس 50,000 روپے ہیں، تو کیا ان پر قربانی کرنا ضروری ہے؟
ایک اور کال۔
جی بلا، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قربانی کیا کیا قربانی کی شرائط ہیں، اور قربانی کے جو معاملات ہیں کیا وہ زکات جیسے ہیں یا جدا ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔
ماشاء اللہ، اور بھی کچھ میرے پاس بھی سوالات کافی میسیجز کے ذریعے بھی آئے ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ یہاں جو ایک سوال کیا گیا ہے 50,000، تو اماؤنٹ کے حوالے سے کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی 50,000 ہے، کچھ مختلف چیزیں مل کر، کسی کے پاس 60,000، کسی کے پاس 40,000، تو قربانی کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں؟
देखिए सिर्फ 50,000 इन्होंने बताया, लेकिन साथ ये नहीं बताया कि ये 50,000 इनकी जरूरियात के अलावा हैं या जरूरियात वाले हैं, कि ये इनके खर्च के अंदर जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए हैं, और कर्ज वगैरह का भी नहीं बताया। तो अगर तो ये 50,000 इनकी जरूरियात के अलावा हैं, अब इसको देखेंगे हम कि इनके पास कोई और चीज भी मौजूद है या नहीं है, सोना चांदी और जो जरूरत के अलावा सामान वगैरह है वो। अब इन दोनों को मिला के अगर तो ये रकम पहुंच जाती है 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर, तो फिर इस सूरत में इनके ऊपर कुर्बानी ये लाजिम होगी, जबकि ये ईद के दिनों के अंदर यानी अपना
याम कुर्बानी
जो है उसके अंदर ये साहिब निसाब हो, तो 52.5 तोला चांदी की रकम के मुसावी तकरीबन ये इतनी ही रकम बन जाएगी 50,000 के लगभग, अगर ये जरूरत के अलावा इनके पास मौजूद है तो इसके ऊपर तो इनके ऊपर ज़कात बनेगी, और अगर ये इनकी जरूरत की रकम है और इसके अलावा इनके पास कुछ और नहीं है तो फिर इसके ऊपर इनकी कुर्बानी नहीं।
साहब पैसा किसकी जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं जरूरत की चीज है, पैसा जमा करके रखा जरूरत के लिए।
जरूरत से मुताबिक मुराद ये है कि जिसकी तरफ जिंदगी गुजारने की हाजत है, मसलन महीने का राशन है, बिजली गैस वगैरह के बिल हैं, ये चीजें हो गई जिनके लिए बंदा जिंदगी गुजारता है, और ये महाना इसके अखराजात जो होते हैं उसको बोलते हैं कि जो जरूरत जरूरियात जिंदगी में सर्फ होने वाली रकम है, उसके अलावा अगर रकम है तो फिर उसको देखा।
ठीक है माशाल्लाह। ये और शरायत के हवाले से अगर कोई सीधा सीधा शरायत, जैसे
बुनियादी एतबार से तो ये बता दिया, बालिग हो आकिल हो मुकीम हो वो अपने, और अय्याम कुर्बानी जो है उसमें अगर वो साहिब निसाब है तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी ये लाजिम
होती है। नाज़रीन तैयारी कीजिए, और सुन्नत इब्राहिमी को अदा भी करना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म भी, और कुर्बानी की इस्तेआत रखते हुए भी जो कुर्बानी नहीं करते, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे इस कदर सख्ती से नाराजगी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया जिसके पास वुसअत हो और वो कुर्बानी ना करे वो हमारे ईदगाह में हमारे करीब ना आए, ये उससे नाराजगी का एक इजहार है कि साहिब निसाब आदमी गनी आदमी वो कि जो कुर्बानी की ताकत रखता और कुर्बानियां ना करे। सान साहब कुछ इस पर भी गुफ्तगू में चाहूंगा आप कर लें कि लोग ऐसे मौके पर यही होता है कि अब हालात कैसे हैं और अब आगे भी किस तरह के होंगे ये पता नहीं है, बाद के बाद कुछ सेविंग होती है लेकिन वो होती बिल्कुल निसाब की कैटेगरी के अंदर रहते हुए कि निसाब भी पूरा हो रहा है, उस सेविंग से हो रहा है या सोने चांदी की मालियत से हो रहा है। अब ये हालात की जो अभी हालत कंडीशन चल रही है ये उजर बनेगी कुर्बानी ना करें?
देखें उजर तो ये नहीं बनेगी,
ठीक है।
दूसरी बात असल में यहाँ पर कुछ गुफ्तगू है इस हवाले से कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो कुर्बानी करनी है ना वो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को बजा लाने के लिए करनी है। रब्बी का वन्हार, इरशाद फरमाया कि आप नमाज पढ़े अपने रब के लिए और कुर्बानी करें, तो कुर्बानी का हुक्म हमारे रब अज़्ज़ा वजल ने हमें दिया है, तो हम जो कुर्बानी करेंगे वो अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म बजा लाने के लिए करेंगे, ठीक है। और ये कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, कि अल्लाह तक ना इन कुर्बानियों का खून पहुंचता है ना इनका गोश्त पहुंचता है, अल्लाह की बारगाह में तो जो तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा है वो पहुंचता है। तो अगर हम ये तस्वुर अपने सामने रखें कि मैंने कुर्बानी करनी है और अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म बजा लाना है, जो इरशाद फरमाया है उस पर अमल करना है, तो फिर बहुत सारे रास्ते हमारे लिए निकल आते हैं। अब होता यह है कि मिसाल के तौर पर कुर्बानी बाज ने करनी है, रकम मौजूद है, निसाब मौजूद है, लेकिन होगा ये कि कुर्बानी करेंगे तो फिर ऐसी करेंगे कि जो सबको नजर आए, बहुत बड़ा जानवर हमने लेकर आना है, तगड़ा जानवर लेकर आना है। अगर आपके पास वसात है और आप अल्लाह तबारक व ताला की रिजा के लिए कुर्बानी करते हैं तो ये तो बेहतर है कि आप अच्छे से अच्छा जानवर लेकर आए, लेकिन आपके पास वसात नहीं है, इतना माल नहीं है, तो आपको शरीयत मुतहरा यहाँ पर इजाजत देती है और वैसे भी इजाजत देती है कि आप अपना एक हिस्सा शामिल कर लें,
सही,
ठीक है। यानी आपके ऊपर कुर्बानी लाजिम है और आप अपने फर्ज की अदायगी वाजिब की अदायगी चाहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर जिम्मा रखा है वो पूरा हो जाए, तो इसका जरिया शरीयत ने दिया और आसानी पैदा की कि आप एक हिस्सा ले लें, तो इसके जरिए से ये होगा कि इतनी बड़ी रकम भी खर्च नहीं होगी, पूरा जानवर लेने जाएंगे तो 50-60-70 हज़ार रुपए लगेंगे, एक कुर्बानी का हिस्सा मिलाएंगे तो 12-13 हज़ार के अंदर जो है वो कुर्बानी का।
तमाम लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं भाई है ही 60,000 तो 60,000 का जानवर कहाँ से आएगा, या 50,000 का जानवर लेंगे पूरा निसाब भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर एक बंदे की मिल्कियत में 60,000 रुपए हैं या 80,000 हैं, लाख रुपए हैं, वो एक हिस्सा कर दे,
हिस्सा कर देगा तो इसका वाजिब अदा हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि देखिये اصل آپ کی نیت ہونی چاہیے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ادا بجا لانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر راستے نکل آئیں گے۔ اور آپ چاہیں گے کہ اگر جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس لاکھ روپے بھی موجود ہیں تو اس کی ضروریات اتنی نہیں ہوتی، اس کی ضروریات اتنی نہیں ہوتی کہ یہ لاکھ روپے اس کو کام آئیں گے۔ وہ بعض اوقات جو لاکھ روپے موجود ہیں تو پچاس پچاس ہزار کا موبائل لے کر آ جاتے ہیں اور چیزیں لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہ کریں گے کہ آپ مثال کے طور پر لاکھ روپے آپ کے پاس موجود ہیں اور اچھا جانور لے لیتے ہیں، آپ کے اوپر قربانی لازم ہے، اچھا بکرا آپ نے لے لیا کہ ٹھیک ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اس کو قربان کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اور یہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے۔ فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو کچھ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدل یہ عطا فرمائے گا، وہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ راستے آپ کے لیے نکلتے چلے آئیں گے۔ اور اگر ہیلے بہانے تلاش کریں گے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ہیلے بہانے نکل آئیں گے لیکن ہیلے بہانوں سے فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ نصاب جو ایام قربانی میں ذکر کیا گیا ہے کہ مختلف ہوتا رہتا ہے، یہ ظاہر ہے تو یہ ایک لگ بھگ ایک اندازہ بتایا، یعنی جس کے پاس پچاس ہزار ہیں تو اس کی کم از کم ذہنی طور پہ اس کو معلومات لینی چاہیے۔ صرف پچاس ہزار کی اتنی اور بھی تو چیزیں ہوتی ہیں
ضرورت کے علاوہ، سامان ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے بعضوں کا، تھوڑا بہت چاندی ہوتی ہے، عورتوں کے پاس خصوصی طور پہ یہ معاملات ہوتے ہیں، یعنی اس سونا چاندی گھر کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بس ان کا زکات میں بھی بہت ساری عورتوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں لہٰذا ہمارے پاس زکات نہیں۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے بہت سی عورتوں کا ذہن ہوتا ہے، اور بہت سی عورتوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھائی گھر والا جو شوہر ہے یا والد ہے وہ کر لیں گے تو پھر ٹھیک ہے وہ کر لیں گے، لیکن اگر وہ کبھی نہیں کرتے تو پھر یہ بھی نہیں کرتی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
یہ تو اس کے اوپر لازم، جیسے
لازم ہے اس کے اوپر
بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی میں مسئلہ پوچھنے بھی آیا کہ میری شادی ایک اچھے خاندان میں، مطلب مالی طور پہ اچھی پوزیشن تھی، انہوں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ ایک اچھا زیور وغیرہ دیا ان کو۔ اب میں تو جاب کرتا ہوں، میری پچاس ہزار ساٹھ ہزار سیلری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے میرے گھر کے معاملات اور یہ چلتے ہیں، اگر میں ان کی زکات کا حساب کتاب لاؤں تو میرے تو میں خود مقروض ہو جاتا ہوں۔ تو اب وہ ادھر کہہ رہے نہیں بھی آپ نہیں دینی ہے، آپ دو۔ اب وہ ہیں بھی اتنا تولہ زیور کے جس کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا پیغام دیتے ہیں ایسی؟
ظاہر ہے اس میں تو اس شوہر کے اوپر ہم کیسے لازم کریں گے، سونا جس کا ہے تو وہ اسی کے اوپر زکات لازم ہوگی، تو اگر شوہر کی طرف سے زکات نکلوانی ہے تو ٹھیک ہے شوہر کی ملک کر دیں،
اچھا ملک
مالک کر دیں، تو پھر وہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گی کہ وہ زکات نکالے یا اس سونے کو اپنے کاروبار کے اندر صرف کرے۔ دو صورتیں اس کے لیے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جو زکات لازم ہے،
اب یہ سارے شوہر بھی جو پہلے دے بھی رہے تھے کچھ نہ کچھ اس حوالے
سے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل تو عورت کے اوپر، جس جو مالک ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ باقی اگر شوہر دینا چاہتا ہے تو بیوی کی اجازت سے وہ دے سکتا ہے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس وسعت موجود ہے، تو اچھی بات ہے کہ بیوی کی طرف سے یہ چیزیں نکالے، اور عام طور پہ نکالی ہی جاتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ محبتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر امیر علیہ سنت سے اس حوالے سے سوال کیا جائے گا نا، تو عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ ترغیب دی جائے، یہ جو مال کی محبت دل کے اندر پڑی ہوتی ہے نا، بالخصوص سونے کی، تو یہ نکالنی چاہیے دل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ بلا ضرورت جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو پالا جائے۔
کچھ میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے۔ ایک میسیج ہے کہنے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قضا نمازیں 20 رکعتیں ایک دن کی جو فرض ہیں، تو 20 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھ سکتے ہیں، اصل میں دیکھیں قضا نمازوں میں وسعت دی گئی ہے کہ آپ کس انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں کہ فجر کے ساتھ 2 رکعتیں فجر کی پڑھیں، ظہر کے ساتھ 4 رکعتیں ظہر کی پڑھیں، عصر کے ساتھ 4 رکعتیں عصر کی، مغرب کے ساتھ 3 رکعتیں مغرب کی، اور عشاء کے ساتھ 4 فرض اور 3 وتر پڑھیں، اس کا بھی اختیار ہے۔ چاہیں تو آپ ساری کی ساری جو 20 رکعتیں ہیں وہ ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، عصر کے وقت میں پڑھ لیں، مغرب کے وقت میں پڑھ لیں، عشاء کے وقت میں پڑھ لیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور چاہیں تو اس کی اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ حساب لگا لیں کہ کتنی فجر آپ کے اوپر ہے، پہلے ساری کی ساری فجر ادا کر لیں، پھر اس کے بعد ساری کی ساری ظہر ادا کر لیں۔ اس میں وسعت دی گئی ہے، کوئی اس کے اندر تنگی نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 20 رکعتیں ہی ادا کریں۔ کوشش کریں کہ جلد سے جلد اپنے اوپر جو قضا نمازیں ہیں اس کو پورا کریں، اس کو ادا کر لیں۔
یہ بات شاید یہ ان کے سوال سے مجھے یہی لگا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہمارے اوپر 5 نمازیں، اب قضا بھی کرنی ہے تو ایک دن میں ایک کی قضا ہو سکتی ہے، ایک دن
نہیں ہو سکتا،
5 دنوں کی بھی قضا نمازیں
جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لیں
ادا کر لیں۔ بعض اوقات یہ چلیں خیر، ایک دو اور بھی سوال ہیں لیکن پہلے ایک کال لیتے ہیں.
جانو پہلے سنت میں سوال میں ابھی دیکھ رہا ہوں سال سوال کی شرعی حیثیت مفتی حسان صاحب جو بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں شفیق صاحب بھی. اچھا جی میرا سوال یہ ہے سر, جو بچے بے پالک ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کا کس طرح ذرا سال ثواب کریں گے, یا رضائی والدہ جو ہے ان کے بارے میں یہ راول پنڈی سے سوال کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک اور کال.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ اگر ایک بار قرآن پاک اسال ثواب کر دیا تو کیا دوسری بار وہی قرآن پاک اسال ثواب کرنا جائز ہے؟
ٹھیک ہے مزید.
محمد ثاقب رضا اتاری عرب شریف مکہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کفر کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی سے کفر ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے.
جی یہ آپ نے کہا ہے کہ ولد صالح یدعو لہ, ایک بچہ چھوڑا کہ جو ان کے لیے دعا کرے, تو یہ پوچھ رہے لے پالک ہے تو اس کا سال ثواب پہنچے گا؟
دیکھیے اس سال ثواب کے لیے رشتہ داری کوئی شرط نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک کسی بھی طرح کا نیک عمل کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اس میں نیت یہ کرتا ہے کہ میں میری رضائی والدہ یا جنہوں نے مجھے پالا ہے ان کو میں ثواب اس کا پہنچاؤں, تو شریعت مطہرہ اس سے کوئی نہیں روکتی, اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں ہے. آپ چاہیں اپنے لے پالک جنہوں نے آپ کو پالا ہے اس کو, چاہے آپ کی رضائی والدہ ہیں ان کو, چاہے ساری امت کو آپ اسال ثواب کریں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے, ساری امت کو کرنا ہے تو یہ جو بار 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 بار
جی اصل میں دیکھیں جو اسال ثواب ہے اس میں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ملتی, اس لیے ہمارے دور کے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو دوبارہ اسی کو اسال ثواب کرتے رہیں. ہم اسلاف کے طریقے کار کو دیکھیں تو اس میں یہ طریقہ ہمیں ملتا نہیں.
پھر پڑھتے تھے بار بار
بار بار پڑھتے تھے اور مقصد بھی اصل یہ ہے کہ پڑھے اور اس کا اسال کرتا رہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک دفعہ قرآن پاک پڑھیں وہی اسال کریں, پھر دوبارہ قرآن پاک پڑھیں وہی اسال کریں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یوں نیکیاں کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ جتنی بھی نیکیاں میرے پاس ہیں جو قبول ہوئی ہیں میں اس کو فلاں کو اسال کرتا ہوں, وقفے وقفے سے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں حرج نہیں.
ٹھیک ہے. یہ ایک میسج بھی ہمارے پاس تھا کہ ایک قبر کے پاس ہم بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں تو پھر ساری قبرستان والوں کو کوئی حرج نہیں. کفر کسی سے ہو جائے سوال آیا تھا.
جی کفر کا جو معنی ہے وہ تو ہے لغوی اعتبار سے کسی چیز سے چھپا دینا, لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر ضروریات دین میں سے کسی بات کا جب انکار کر دے یا انکار لازم آئے, یعنی ضروریات دین وہ باتیں جن کا دین کی ضروری باتیں ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہوتا ہے, ان میں سے اگر کسی بات کا وہ انکار کر دے یا ایسی بات کا انکار کرے کہ جس سے ضروریات دین کا انکار لازم آئے تو اس کو بولتے ہیں کفر. اگر نعوذ باللہ کسی سے کفر سرزد ہو گیا, جسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دیا, تو اس طرح کا کوئی بھی اس نے کفر کیا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگی کہ اللہ عزوجل یہ جو مجھ سے کفر سرزد ہوا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ کلمہ پڑھے. تو جب بھی نعوذ باللہ واضح طور پر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو فوری طور پہ توبہ کرنا یہ ضروری ہے, اور بعض صورتوں کے اندر یعنی جب ایسا ہو کہ ضروریات دین کا واضح طور پہ کوئی انکار کر دے تو پھر تو وہاں تجدید نکاح اور تجدید بیعت کرنا, اگر بیعت کی بھی ہے نکاح کیا ہوا تو وہ بھی ضروری ہے. لزوم کفر کے اندر بھی اسی بات کا حکم ہوتا ہے کہ وہ نکاح کی تجدید کرے گا اور جو بیعت ہے اس کی بھی وہ تجدید کرے گا.
جی ناظرین یہ پوری ایک بحث ہے لزوم کفر اور التزام کے حوالے سے. بہرحال نفس مسئلہ کا جواب وہ ارشاد فرمایا. سلسلے کا وقت بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے.